الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. گزشتہ کل آیت نمبر 219 اس پر بات چل رہی تھی اور اس سے متعلقہ جتنی بھی آیات تھیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دی تھیں، جس کے ذریعے سے شراب کی حرمت کا حکم کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ گئی. ایک آیت رہ گئی تھی کہ قرآن کریم میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی لیکن حکم وہاں پر بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال چونکہ اس آیت میں ذکر ہے اس لیے اس کو ذکر کر دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ کھجور کے جو پھل ہیں اور انگور، اس سے تم نشہ بھی حاصل کرتے ہو اور یہ رزق حسن بھی ہے، بہترین رزق بھی ہے. یہ دو باتیں بتا دیں. اس سے ہمیں ان چار قسم کی شرابوں کا حکم بھی معلوم ہوا اور ان کا حکم الگ الگ بھی ہے اور کچھ چیزیں ان میں مشترک بھی ہیں. اگر انگور کی شراب ہو اور وہ اتنی سڑ جائے کہ وہ جھاگ اڑانے لگے، چاہے نشہ ہو یا نہ ہو، ایک قطرہ پیا جائے یا پورا جام بھر کے پیا جائے، وہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا. اور اسی طرح اس کی شراب تو نہیں ہے لیکن شراب اور انگور کے شیرے کے درمیان، جب وہ انگور کا شیرہ شراب میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس تبدیلی کے درمیان میں ایک کیفیت آتی ہے جس کو نبیس کہتے ہیں. انگور کی یہ نبیس بھی حرام ہے اور اس کا استعمال بھی جائز نہیں. البتہ کھجور کے اندر ایک فرق ہے کہ جب تک اس کے اندر نشہ نہ آئے اس وقت تک وہ پاک بھی رہتی ہے اور حلال بھی رہتی ہے. یہ تو اس کا فقہی حکم ہے، لیکن اس کے استعمال کے بارے میں وہی بات رکھی جائے گی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فتویٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 6 فقہاء کرام تھے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے میں اپنے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں مال چاہیے تو ہمارے پاس آ جاؤ، اور اگر حلال اور حرام کے مسائل سمجھنے ہیں تو معاذ بن جبل کے پاس جاؤ، اگر قرآن کریم کے مسائل سمجھنے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، سنت کے مسائل سمجھنے ہیں تو عبداللہ ابن عمر کے پاس جاؤ، قرآن کی آیات اور شان نزول اور اس کی تفاسیر معلوم کرنی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ. گھریلو مسائل، خاندانی مسائل، ان کے احکام معلوم کرنے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ. تو 6 فقہا کرام تھے جن کے فتوے پر صحابہ کرام کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو عوام تھی ان کو اطمینان تھا، ان میں ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک ایسا پانی استعمال کیا جس میں پہلے کھجور یا چھوارے ڈال دیے جاتے تھے ایک دن پہلے، اور پھر آپ اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس سے فقہا نے بتایا کہ نبیز، اس کو نبیز کہا اور نبیز تمر کہا، کھجور کی نبیز۔ تو کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبیز تمر کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا حرام ہے، ممنوع ہے، اسے نہ پیو۔ کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو استعمال فرمایا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے وہ تم استعمال نہیں کرتے، اور جو تم استعمال کرتے ہو اس کو وہ ناجائز کہتے تھے۔ کہ آج کے زمانے میں احتیاط نہیں رہی، چونکہ تم اس کی احتیاط نہیں کرتے لہذا تمہیں اسے استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی جو خیر القرون کا زمانہ ہے، کہ اس میں لوگوں کے اندر احتیاط نہیں رہی۔ تو آج جو 1400 سال گزرنے کے بعد اب جو زمانہ آیا، اس زمانے کی دیانت، اس زمانے کی امانت، اس کو دیکھ کر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس کے جواز کا فتویٰ دیا جائے یا اس سے بچنے کا مشورہ دیا جائے، یہ فیصلہ آپ حضرات خود کیجئے۔ رہ گیا مسئلہ جوئے کا، تو جوئے کے بارے میں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے اور اس میں گناہ بھی ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرما دیا وہی جو شراب کے بارے میں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ تو اس زمانے میں جوئے کی بہت ساری اقسام ہوتی تھیں۔ 10 آدمی مل کر ایک اونٹ لے کر آئے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جوا اور جوئے سے حاصل ہونے والی رقم کو اپنے تعیشات میں استعمال کرتے تھے، اس کا ناجائز استعمال تھا، یہ بات نہیں ہے، خیر کے کاموں میں بھی استعمال کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں جتنے بھی کام ہوتے تھے سارے شر نہیں ہوتے تھے، اس میں خیر بھی ہوتا تھا، جس کا مشہور واقعہ معاہدہ حلف الفضول ہے، جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر فخر فرمایا اور اس کو ایک اچھی چیز کے طور پر پیش کیا۔ تو اس زمانے میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ 10 آدمی، 7 آدمی، 6 آدمی، 5 آدمی مل کر ایک اونٹ لے کر آتے تھے، اور اس کے اندر جو جوا ہوتا تھا اس میں تیر ہوتے تھے، 10 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک میں لکھا ہوتا تھا ایک آدھا حصہ، کسی میں ثلث لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب وہ سارے اونٹ لا کے ذبح کر دیا اور سارے تیر لا کر ایک جگہ جمع کر دیا، اب اس کو ہلایا اور اس میں سے ایک تیر نکالا، پتہ چلا وہ جس کے لیے نکل کے آیا، جس کے نام پر، اس میں لکھا ہوا خالی۔ تو اب اس کو اونٹ کے گوشت میں سے تو کوئی حصہ نہیں ملے گا، لیکن پوری قیمت ادا کرے گا وہ، یہ جوا، اس کو منع کیا گیا۔ اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں ان کے درمیان، فال بھی ہوتا تھا کہ جناب سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے لیے بھی تیر ہوتے تھے۔ اور یہ چیز اتنی رائج تھی کہ جو بیت اللہ کا مجاور تھا، جس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، اس کے پاس بھی یہ تیر ہوا کرتے تھے، اور لوگ اس کے ذریعے سے جوا ہوا کرتا تھا، تو اس کو منع کر دیا گیا۔ تو جوئے کی تعریف تو یہ ہوگی کہ اس کے اندر یا تو آپ کی ساری رقم ڈوب جائے یا بہت ساری رقم ایک ہی آدمی کے پاس چلی جائے۔ اب یہ جوا چاہے قانوناً جائز ہو تب بھی شرعاً ناجائز رہے گا، اور شرعاً قانوناً بھی ناجائز ہو، شرعاً بھی ناجائز ہو، پھر تو اس کی حرمت بہت بڑھ جائے گی۔ آج کل جو لوگ پرچیوں کا جوا کھیلتے ہیں، چونکہ اس کو حکومت کی منظوری حاصل نہیں ہوتی، لہذا حکومتی عمائدین ان ایسے لوگوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، बास जगह ताश के जरिए से जुआ हो रहा होता है, बास जगह लीडो के खेल के जरिए से जुआ हो रहा होता है, बास जगह प्राइस बॉन्ड के नंबर चल रहे होते हैं, ये बहुत सारे जुए हैं। और शुरू में हर जुआ जो है वो ऐसे ही शख्सी तौर पर चला, और शख्सियात ने उसको राइज किया। ये जो मौजूदा जमाने का इंश्योरेंस है, इसके नाजायज होने की वजूहात में से बाज दफा उसका नाजायज वो यूं होता है कि उसके अंदर रिबा होता है, सूद होता है, बाज दफा उसमें जुआ होता है। किसी चीज के नाजायज होने की वजह हर दफा में एक नहीं होती, बल्कि कभी कुछ होती है, कभी कुछ होती है। तो जब उस जमाने में जुए की तमाम अकसाम को हराम करार दिया गया, तो आज भी जुए की अकसाम हराम होंगी। जैसे प्राइस बॉन्ड है, प्राइस बॉन्ड में जुआ भी होता है और प्राइस बॉन्ड में बाज दफा सूद भी होता है। जब तक वो मिच्योर नहीं होते उस वक्त तक उसमें जुए का इम्कान होता है, और जब वो मिच्योर हो जाते हैं तो उस वक्त उसमें सूद आ जाता है। तो ये उसकी वजह से वो नाजायज हो जाते हैं। और ये वो जुआ है जो चूंकि वो हुकूमत की सरपरस्ती में चल रहा है, लिहाजा इस पर कोई पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती, किसी अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता, कहीं इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, अगरचा और कहीं इसको चैलेंज ना करने की वजह से ये जायज नहीं होगा। जो हमने कल बात की कि इस्लाम की तालीमात ये हैं कि वो हुक्म जो मंसूस आले हैं, जिनके बारे में कोई आयत आ गई, कोई कुरान करीम की आयत आ गई, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस आ गई, या सहाबा कराम का कोई फतवा आ गया, तो उस चीज के बारे में न इश्तिहाद चलेगा, न पूरी उम्मत के मुश्तहिदीन मिलकर उसको तब्दील कर सकते हैं। पूरी उम्मत के मुश्तहिदीन तो बहुत दूर की बात है, खुद शारे को जिस पर यह आयात नाजिल हुई उनको भी तब्दीली का इख्तियार नहीं दिया गया। ये फर्क है जमहूरियत में और इस्लामी निजाम में। बाज लोग कहते हैं कि इस्लाम के निजाम के करीब बादशाहत है, बाज लोग जमहूरियत को आफाकी साबित करने की कोशिश करते हैं, ये दोनों चीजें गलत हैं। एतदाल इन दोनों के दरमियान है। शरीयत ने किसी भी चीज पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाई, जो उसके नाजायज और हराम पहलू हैं उनको मना किया। तो लिहाजा न डिक्टेटर इस्लामी तर्ज हुकूमत है, न बादशाहत, न जमहूरियत, चाहे वो जमहूरियत पार्लियामानी निजाम के तहत हो जिसमें वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, और चाहे वो सदारती निजाम में हो जिसमें सदर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो अमेरिका का निजाम है, या पार्लियामानी निजाम हो जैसे पाकिस्तान का या बरतानिया का निजाम है। तो इकबाल ने इनके बारे में बिल्कुल सही कहा कि जमहूरियत वो चीज है जिसमें बंदे गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। चार फकीह के वोटों की जो हैसियत है, चार जुहला के वोटों की भी वही हैसियत है। अगर एक तरफ चार अमीन फकीह दयानतदार और शरीयत पर अमल करने वाले हों, और उनके मुकाबले में पांच जाहिल जुहला और दीन के बारे में कुछ न जानने वाले हों, वो पांच जीत जाएंगे जमहूरियत के अंदर। और वो पांचों मिलकर किसी कुरान और हदीस के हुक्म को तब्दील कर दें तो जमहूरियत में कोई इसके लिए कबाहत नहीं, कोई रोक टोक नहीं, वो जो चाहे करे, सियासफेद के मालिक है। शरीयत ने सियासफेद का मालिक सिर्फ अल्लाह को कहा है, इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि हाकिमियत सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है, हमारे आइन के अंदर भी शुरू में यह बात लिखी हुई है, लेकिन इसकी हैसियत वही है जो किसी भी फिल्म के प्रीमियम शो से पहले तिलावत करने वाले कारी की हैसियत होती है। अल्लाह ताला महफूज रखे, अब तो ये चीज खत्म हो गई, वरना पहले तो जो फिल्म साज हुआ करते थे वो अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए नौज़ बिल्ला आयत करीमा का खत्म कराया करते थे। पता नहीं क्या क्या काम हुआ करते थे, तो चाहे वो काम उससे हासिल होने वाले पैसे खैर के कामों में खर्च हो, तब भी वो काम हलाल नहीं होगा। तो किसी कदर जुए के अहकामात भी आप हजरात के सामने आ गए। एक किस्म जुए की और होती है, जो आजकल के दौर में बीसी की शक्ल में भी एक जुआ खेला जाता है। 100 आदमी मिलकर 150 आदमी मिलकर एक बीसी खोल बनाते हैं। वो उन सब ने मिलकर 5,000-5,000 रुपए जमा किए। अब 100 आदमियों ने या 200 आदमियों ने मिलकर 5,000-5,000 रुपए जमा किए, तो ये 5 लाख या 10 लाख रुपए हो गए। अब उसमें कुरानदाजी की जाती, जिसका पहले नाम निकल आया वो ये 10 लाख रुपए ले जाएगा और बकिया बीसी के अकसात भी नहीं देगा। तो गोया के 5,000 रुपए देकर उसने 10 लाख रुपए जीत लिए, और जिसका नाम नहीं निकला उसके सारे पैसे डूब गए। ये भी नाजायज है। और बाज जगह एक काम और होता है हमारे कामों में, ट्रांसपोर्टर ये काम बहुत किया करते हैं कि क्रूड आ रहा है, जैसे आजकल बड़े जोर शोर से क्रूड की खरीदारी हो रही है। अब वो क्रूड चला बदीन से या डोडक से और वो रिफाइनरी तक पहुंचेगा, तो उसका जो ट्रांसपोर्टर है उसको किराया दिया जा रहा है, फर्ज करें 50,000 रुपए। तो अब वो किराया उसको मिलेगा 15 दिन के बाद। वो ट्रांसपोर्टर जब वो माल लेकर यहां पहुंचा और उसकी गाड़ी खाली हुई, तो बाहर उसी कंपनी के बाहर कुछ लोग खड़े हुए होते हैं। वो ये 50,000 रुपए का किराया की पर्ची 45,000 में, 42,000 में, 48,000 रुपए में खरीद लेंगे, और 15 दिन के बाद जब बिल क्लियर होगा तो उनको 50,000 रुपए मिल जाएंगे। ये सूद है, रिबा है, और इसकी भी इजाजत नहीं। लिहाजा इन चीजों को भी समझ लेना चाहिए कि ये जो ट्रांसपोर्ट की आड़ में वो लोग कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं, तो जनाब मेहनत तो चोर भी करता है, मेहनत तो डाकू भी करता है। अगर मेहनत हलाल तरीके से हो, सही तरीके से हो, और उस मेहनत के नतीजे में हासिल होने वाली आमदनी जायज होगी। और अगर मेहनत नाजायज तरीके से हो, चाहे किसी पर जुल्म और तशद्दुद हो या न हो, बजाहिर नजर आ रहा हो या ना आ रहा हो, अगर शरीयत ने उसको नाजायज करार दिया, तो जब बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा तो उसके किसी न किसी पहलू में मुसलमानों के लिए और इंसानों के लिए खैर और फलाह मिलेगी। और ये जो रिबा के, जायज और नाजायज के जो ये अहकामात हैं, सूद के, रिबा के, शराब के, शराब का हुक्म तो मुसलमानों के लिए है, लेकिन रिबा है, जुआ है, इसके अंदर मुसलमान और मुसलमान ममलिकत में बसने वाले गैर मुस्लिम अकलियत भी इसके अंदर बराबर है। सूद के लेन देन की और कारोबार के नाजायज चीजों की इजाजत उनको भी नहीं दी जाएगी। उनका इतलाक मुसलमानों पर और गैर मुस्लिम ताजिरों पर यकसा होगा। तो लिहाजा ये नहीं समझना चाहिए कि जी हम कुफार से अगर कोई चीज ले रहे हैं, जैसे जुए शराब के बारे में कल बात आई ना कि एक साहबी शाम से आ रहे थे माल तिजारत लेकर, और उनके पास एक बड़ा जखीरा था शराब का। जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचे तो उनको पता चला कि शराब हराम है, माल को अंदर भी नहीं लेकर आए, वही माल उठाकर काफिरों को बेच देते। तो काफिर के लिए अगरचे शराब की इजाजत है कि उसके लिए वही हुक्म है जो हमारे यहां हमारे लिए सिरके का हुक्म है, लेकिन मुसलमान के लिए बता दिया, कल आपके सामने बात आ गई कि उसकी खरीद व फरोख्त, उसकी नकल व हमल, उसके लेन देन के लिए दस्तावेजात की तैयारी, उसका गारंटी देना, और उसके लिए किसी भी तरफ से गारंटियर या जामिन बनना, ये तमाम उमूर नाजायज होंगे, हराम होंगे। चाहे ये खरीदो फरोख्त शराब से मुतालिक हो या किसी भी हराम चीज से मुतालिक हो। लोग समझते हैं कि जनाब कुफार से ये कारोबार करना जायज है, भाई काफिरों का आपस में लेन देन इसका जायज है, लेकिन मुसलमानों के लिए लेन देन थोड़ी जायज है। और पाकिस्तान में भी जो शराब खाने की जो लाइसेंस दिए गए हैं, उसमें उनकी खरीदारी के लाइसेंस गैर मुस्लिमों को दिए जाते हैं, लेकिन ये भी अब एक कारोबारी बन गया। आए दिन अखबारात में खबरें छपती रही होती हैं کہ کھولا تو گیا غیر مسلموں کے لیے اور غیر مسلم خریدار کوئی ہے ہی نہیں، تو لہذا اس کو خریدنا، اس کو بیچنا، کسی کی خدمت کے طور پر پیش کرنا، کسی کی خوشامد کے طور پر پیش کرنا، کسی شخص کی جان چھڑانے کے لیے بطور رشوت کے اس کو پیش کرنا، چاہے وہ جس کی جان چھڑائی جا رہی ہو مظلوم ہی کیوں نہ ہو، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوگی. یہ حکم شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں تھا. اور رہ گیا مسئلہ قتال کا، تو قتال کے بارے میں شریعت کے بالکل واضح احکامات ہیں. شریعت کے کتابوں میں کتاب السیاسہ، ایک بات تو یہ کہا جاتی ہے کہ دین کے اندر سیاست نہیں ہے. اصل میں بات یہ کہ ہماری جو سیاست ہے وہ سیاست نہیں ہے، دھوکے بازی ہے. لیکن سیاست جس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ وہ دین ہی نہیں جس میں سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست نہیں جس میں تلوار نہ ہو. تو شریعت کی اشاعت تو تبلیغ کے ذریعے سے ہوگی، لیکن اس کی حفاظت تلوار کے ذریعے سے ہوگی، اور تلوار کے متبادل جس زمانے میں جو جو چیزیں آتی جائیں گی وہ چیزیں اس میں شامل ہوں گی. اسلحے کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب کے سب اس میں شمار ہوں گی. اور جہاد کے بارے میں ایک بات واضح ہے کہ جب جہاد کیا جائے گا تو ان غیر مسلموں کو جو مسلمانوں سے تعرض نہیں کر رہے، یعنی جو جنگجو نہیں ہیں، چاہے جنگجوؤں میں حملہ کرنے والا تعارضی گروپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر مختلف ہوتے ہیں. آج کل جس طرح جنگ ہوتی ہے، پہلے زمانے میں بھی اس طرح ہوتی تھی، اور اس میں بڑا اہم کردار ہوتا تھا جھنڈے کا. آج کل لوگ اس پر موجودہ دور کے علم کو قیاس کرتے ہیں، اس کو قیاس کرنا درست نہیں. اس زمانے میں جو جھنڈا ہوتا تھا وہ ایک کمانڈر کی علامت ہوتی تھی، اور ہائی کمان کے پاس وہ جھنڈا ہوتا تھا. اس جھنڈے کی حرکات و سکنات سے فوجیوں کو آرڈر ملتے تھے اور جنگی حکمت عملیاں پتہ چلا کرتی تھی. آج طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک گروپ ایسا ہوتا ہے جو بہت چھوٹا ہوتا ہے اور چھوٹے ہتھیاروں پر مشتمل ہوتا ہے، جن کو لے جانا، جن کی نقل و حمل، ان کو آگے لے جانا آسان ہوتا ہے. وہ گروپ بالکل چھپ کر دشمن کی چھاونی کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے لوگ دور ہوتے ہیں، دائیں بائیں درمیان میں، وہ دشمن پر گولہ باری کر رہے ہوتے ہیں، اور لگ یوں رہا ہوتا ہے کہ جیسے ان دونوں گروپوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اور اصل میں جو گھسنے والا گروپ ہوتا ہے وہ چھوٹا گروپ ہوتا ہے جو اندر جا رہا ہوتا ہے، اور جیسے اس کو موقع ملتا ہے وہ فوراً دشمن کی کمین گاہوں میں گھس کر ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں. لیکن آج کل تو پھر وہی جغرافیائی حدود و قیود آ گئی ہیں، پہلے یہ حدود و قیود نہیں تھیں اور پہلے یہ پابندیاں نہیں تھیں. اگر میدان جنگ میں کوئی جیت بھی جائے تو وہ مذاکرات کی میز پہ وہ فیصلہ ہار جاتے تھے. تو خیر، اب اس زمانے میں انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی ترقی کی وجہ سے ذرائع ابلاغ پر اب ویسا کنٹرول نہیں رہا جیسا آج سے 10-15 سال پہلے تھا یا 20 سال پہلے تھا، کہ اس زمانے میں لوگوں تک صرف وہی خبریں پہنچا کرتی تھیں جو صاحبان اقتدار چاہتے تھے. اب تو لوگوں تک عام خبریں پہنچ جاتی ہیں، کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو اس کی خبر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر چلی جاتی ہے. لہذا جہاد سے متعلق جتنی بھی باتیں ذکر کی گئیں اور دشمن کا پروپیگنڈا کیا گیا، وہ خود دشمن نہیں، دشمن ہی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس کو واضح کر دیا. تو جہاد کے احکامات اس زمانے میں اتنے واضح طور پر سامنے آ گئے ہیں کہ اب ان پر مزید ذکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اب کچھ مسائل حج کے بارے میں جو سورہ آیت نمبر 187 سے 196 تک بیان کیے گئے ہیں، اس میں حج کے بیانات ہیں. ایک چیز تو احصار کے بارے میں بتائی گئی کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے نکلا لیکن کسی وجہ سے وہ روک دیا گیا، یا عمرہ کرنے کے لیے اس نے احرام بھی باندھ لیا. اب اس کی خلاصی کی کیا صورت ہے؟ اس کو ویزا ہی نہیں ملا، اب وہ کیا کرے گا؟ تو اگر اس نے حج کا احرام باندھا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ دوسرے حجاج، اگر اس نے حج کا جانور بھی لے لیا قربانی کے لیے، تو اب وہ احرام نہیں کھول سکتا. اب وہ یہ حدی لے کر دوسرے حجاج وہاں جائیں گے, حدود حرم میں اس کو ذبح کریں گے, اور یہاں پر یہ حلق کر کے اپنا احرام کھول دے گا, اور پھر جب اس کو اجازت ملے گی جب حج کرنے کے لیے جائے گا. یہ احصار کے احکامات بہت طویل ہیں, اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اور ڈیوٹی کی طفالت کی وجہ سے آج اس کی تیاری نہ ہو سکی. کل انشاءاللہ کچھ تفصیل سے اس کی تیاری کر کے اور اس کا مطالعہ کر کے ان احکامات کو یکجا جمع کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آج ڈیوٹی کی طوالت اور کچھ کاموں کی وجہ سے موقع نہیں ملا, لیکن ناغے سے بچنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے, جاری و ساری رکھے, اور سننے والے اور سنانے والے اور آپ تک پہنچانے والے سب کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.